السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سب نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد ہے. جو بندہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھ جاتا ہے، اس کی زندگی میں پھر اللہ ہی کی بندگی دکھائی دیتی ہے. جو انسان اپنے مقصد حیات کو پہچان لیتا ہے تو اس کی زندگی میں اللہ ہی کی یاد دکھائی دیتی ہے. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. جو بندہ دنیا میں آیا اپنا مقصد زندگی اور مقصد حیات اللہ کی بندگی اور اللہ کی یاد کو بنا بیٹھتا ہے، بہت ہی زیادہ عزت اور سرخروئی کے ساتھ واپس پلٹتا ہے. اور جو دنیا میں آیا نہ مقصد زندگی کو پہچان سکا نہ مقصد حیات کو جان سکا، تو وہ سوائے شرمندگی اور رسوائی اور آخرت کے دردناک عذاب کے سوا اپنے لیے کچھ بھی نہیں سمیٹ پاتا. دو چیزیں ہیں جو اس دنیا میں جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، ایک طرف عاجزی اور انکساری اور توازو ہے، تو دوسری طرف غرور اور تکبر اور بڑائی ہے. عاجزی انکساری توازو اسی شخص میں دکھائی دیتی ہے جو بندگی کا پیکر ہو، جو اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، اپنی انا کو فنا کر چکا ہو، اپنی ذات کو اللہ تعالی کے سامنے مٹا چکا ہو، اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے آگے سر تسلیم خم کر چکا ہو، تو اس کی زندگی سراپا توازو عاجزی انکساری کا پیکر دکھائی دیتی ہے. اور اس کے برعکس، اس کے برخلاف، جو انسان اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو تو اس کی زندگی میں غرور، تکبر، بڑائی اور بڑائی کے بول دکھائی دیتے ہیں، متکبرانہ انداز دکھائی دیتے ہیں. کامیاب انسان وہ ہے جو زندگی ایسی عاجزی انکساری اور توازو کے ساتھ گزارے کہ اپنی حقیقت کو کبھی فراموش نہ کرے، اپنی اوقات کو ہمیشہ یاد رکھے. سلطان محمود غزنوی کی جو شاہی محفل ہوا کرتی تھی، اس میں ان کے خادم خاص تھے ایاز. ان کے ساتھ حسد کرنے والے بے انتہا حسد کرتے تھے. تو ایک موقع پر ان چغلخوروں نے چغلی لگائی کہ لگتا یہ ہے کہ ایاز نے شاید ایک الماری کے اندر کوئی خزانہ پوشیدہ رکھا ہے، موقع پا کر بادشاہ کے خزانے سے قیمتی ہیرے جواہرات نکال کر شاید کہ اس نے اپنی ایک خفیہ الماری کے اندر رکھا ہوا ہے، کہ وہ روزانہ خاموشی کے ساتھ چھپ چھپا کر جاتا ہے، اس الماری کا معائنہ کرتا ہے اور دیکھ بھال کر لینے کے بعد دوبارہ سے اس کو تالا لگا دیتا ہے. بادشاہ کو یہ شکایت جب پہنچی تو بادشاہ تو مطمئن تھا، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی ایاز کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے اور ایاز تھے بھی بہت زیادہ اطاعت کے پیکر، بادشاہ کے مزاج شناس اور حد سے زیادہ وفادار. تو بادشاہ نے بالکل بے ٹوک بغیر کسی جھجک کے ایاز کو اپنے پاس رکوا کے چابی اس سے لے لی اور کہا کہ جاؤ اس کی وہ الماری لے آؤ. ایاز کی الماری کو لا کر بھرے دربار میں جب اس کا تالا کھولا گیا تو اس میں بہت ہی بوسیدہ سی لنگی اور ایک بوسیدہ سا لباس اور بہت ہی زیادہ گھسی پٹی استعمال شدہ چپلیں، یہ اس پرانی سی ایک الماری کے اندر تالا لگا کر محفوظ کیا ہوا وہ اثاثہ تھا جو ایاز نے، جو خادم خاص تھے سلطان محمود غزنوی کے، اس نے پوشیدہ یہ رکھا ہوا تھا. سارے درباریوں کے منہ لٹک گئے اور سب حیران ہوئے کہ بڑی اہمیت کے ساتھ بڑے چھپا کر یہ تو روزانہ جا جا کر اس الماری کو دیکھا کرتا تھا، اس میں سے تو سوائے بوسیدہ اور ناقابل استعمال چند چیزوں کے اور کچھ بھی نہیں. بادشاہ نے بھی پوچھا کہ ایاز یہ کیا ماجرا ہے، لوگ تو تم بے شک کر رہے تھے کہ شاید اس الماری میں ہیرے جواہرات سونے چاندی تم نے چھپائے ہوں گے، یہاں تو بوسیدہ گھسی پیٹی چپلیں اور ایک بہت ہی زیادہ استعمال شدہ گھسا ہوا لباس، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس پر ایاز نے راز فاش کرتے ہوئے بتایا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں تو ایک سیدھا سادہ دیہاتی اور ایک بے زر بے پر کمزور قسم کا آپ کی رعایا کا ایک فرد تھا، جس وقت میرا آپ کے دربار میں آنا ہوا تو میں یہ چپلے پہنے ہوئے تھا، یہ لنگی میرا لباس اور یہ پٹی جرسی قمیض یہ میرے زیب تن تھی، یہ بالکل معمولی سا لباس پوشاک یہ میرا اپنا گزر بسر کا سامان تھا. میں جب آپ کے دربار میں آیا تو آپ نے مجھے مالا مال کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جس دن میں آپ کے پاس آیا تھا جو میری حالت اور کیفیت تھی اس کو یاد رکھنے کے لیے میں نے اپنی وہ چپلیں بھی لباس بھی سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، روزانہ جا کر اپنی اس پرانی چپلوں کو اور بوسیدہ کپڑوں کو دیکھ کر اپنی اوقات یاد رکھتا ہوں کہ ایاز تیری اوقات تو یہ تھی، یہ تو سب کچھ بادشاہ کی آتا ہے کہ جس نے تجھ کو نواز کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا. میں اپنی اوقات یاد رکھنے کے لیے صبح و شام اس کو دیکھ کر اپنے اندر یہ لمحہ اور یہ فکر پیدا کرتا ہوں کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ جو دیا ہے یہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے انسان کو کہ ہم بھی جب پیدا ہوئے تو کچھ بھی نہ تھے، ایک ناپاک نطفے کی پیداوار کے وجود سے خارج ہو تو غسل فرض ہو جایا کرتا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ ایک ناقابل ذکر چیز ہوا کرتا تھا؟ لم يكن شيئا مذكورا، اس کا ذکر محفل میں کرنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا. تو وہ وقت جب انسان یاد رکھتا ہے تو کبھی بھی اس کے اندر بڑائی تکبر غرور نہیں آتا. اپنی اوقات کو یاد رکھنے والا ہمیشہ عاجزی انکساری کا پیکر بن کر جیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو طرز حیات دیا ہے وہ وہی عاجزی انکساری کا دیا ہے. جس وقت اللہ پاک نے مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں فتح فرما دیا، فاتحانہ حیثیت سے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، دنیا والوں کا تو انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھم مچاتے ہوئے گرجتے برستے داخل ہوتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وہی وطن اللہ پاک نے فاتحانہ حیثیت سے واپس لوٹا دیا تو آپ اس قدر عز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے کہ آپ کے سر پر کالا عمامہ تھا، اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور جس وقت مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہو رہے تھے عاجزی انکساری اور زبان پر اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور تعریف اور شکر کے کلمات، اور اس موقع پر آپ عاجزانہ انداز میں اپنا سر جھکاتے 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 اس قدر جھکا رہے تھے کہ آپ کا عمامہ اس کجاوے کے پالان کے ساتھ ٹکرا رہا تھا. اونٹ کے اوپر جو کجاوے کی اگلی لکڑی ہے اس کے ساتھ آپ کی پیشانی ٹچ ہو رہی تھی. یا عز و انکسار کا پیکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے, انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن پوری نسل انسانی کا میں سردار ہوں گا. ولا فخرہ, لیکن اتراتا نہیں, اس پر کوئی فخر نہیں, کوئی گھمنڈ نہیں, کوئی اترانے کا کوئی انداز نہیں. آپ نے خود بھی عاجزی کا درس دیا, اپنی امت کو بھی عاجزی انکساری اور تواضع سکھائی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے, حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار جا رہے تھے. کچھ غریب قسم کے, مسکین قسم کے کچھ افراد چادر بچھا کے روٹیاں اس پہ رکھ کے کھانا تناول کر رہے تھے. قریب سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری گزری تو اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان غریب لوگوں نے دعوت دی, حضرت آئیے تشریف لائیے, آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے. فوراً اپنی سواری ایک طرف کھڑی کی, اس سواری کو باندھا اور آ کر ان غریبوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے. فرمایا کہ میں متکبر لوگوں کو اور تکبر کو پسند نہیں کرتا, ان کمزور قسم کے غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا. اور اس کے بعد جب فارغ ہو گئے تو اس پوری جماعت کو اپنے ساتھ لے چلے, اپنے در دولت پر لے جا کر جو تعام ما حضر تھا پھر ان لوگوں کی ضیافت فرمائی. اللہ کے نیک بندے جس قدر نیکی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اسی قدر وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بنتے چلے جاتے ہیں, ان کی انا فنا ہوتی چلی جاتی ہے. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو, ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. پھر انسان ایک ایسا پیارا انداز زندگی اپنا لیتا ہے کہ دور سے دیکھنے والے اس سے مرعوب ہوتے ہیں, لیکن پاس آنے والے اس سے پھر محبت اور اس کی گرویدگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو عاجزی انکساری تواضع بہت زیادہ پسند, اور اس کے برخلاف غرور اور تکبر اور بڑائی اور انانیت یہ حد سے زیادہ مبغوض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین افراد ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو نظر رحمت فرمائیں گے, نہ ان سے ہم کلام ہوں گے, نہ ہی ان پر رحمت کا معاملہ ہوگا, بلکہ ان کے لیے اللہ تعالی نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. ان میں سے پہلا فرمایا شیخ زانن, وہ بوڑھا انسان جو بڑھاپے میں بھی بدکاری سے باز نہ آئے, زناکاری میں لگا ہوا ہے. زناکاری تو ہے ہی بری عادت, لیکن جوانی کے عمر سے عبور کر کے بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے لیکن ابھی بھی اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آیا. تو فرمایا شیخ زانن, یہ اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ مبغوض ہے. دوسرے فرمایا ملک ان کذاب, جھوٹا بادشاہ. جھوٹ تو ہے ہی بری صفت, بری عادت, لیکن بادشاہ ہے, وقت ہے کہ اس کے اوپر کوئی زور زبردستی کرنے والا نہیں, اس کو کسی کا ڈر نہیں, کوئی روک ٹوک نہیں, بادشاہ ہے, اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے. اور تیسرے فرمایا عائل متکبر, غریب متکبر ہے, غریب, تکبر کا اس کے پاس کوئی سامان نہیں, غریب ہونے کے باوجود بھی تکبر کرے. تو فرمایا کہ ان تین افراد کی طرف قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالی نگاہ رحمت ڈالیں گے, نہ ان سے ہم کلام ہوں گے, اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی ان کو پر رحمت کا معاملہ فرمائیں گے, بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ پاک نے تیار کیا ہوا ہے. بوڑھا بدکار اور جھوٹا بادشاہ, اور تیسرا وہ غریب شخص کے غریب ہوتے ہوئے بھی تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے, کس بلبوتے پر وہ اترا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی وہی متکبر ہیں, احکم الحاکمین ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے, ساری کائنات کا مالک ہے, احکم الحاکمین ہے, وہی اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر اپنی بڑائی کا مظاہرہ فرمائے. المتعال, بلندی شان کا مالک وہی ہے. فرمایا کہ یہ تکبر بڑائی میری چادر ہے, جو اس کو کھینچنا چاہے گا میں اس کو پارا پارا کر دوں گا. ذرہ برابر بھی تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے افراد ہیں جو حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور مبغوض ہیں. فساق, ویسے تو سارے ہی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ناپسند مبغوض, لیکن فرمایا کہ وہ فاسق جو بڑھاپے میں بھی فسق و فجور کرتا رہے یہ اور بھی زیادہ مبغوض ہے. بخیل, فرمایا کہ سارے ہی بخیل اللہ تعالیٰ کو ناپسند, لیکن مالدار بخیل کے مال بھی ملا ہوا پھر بھی بخل کا مظاہرہ کر رہا ہے اور زیادہ ناپسند. متکبر, اللہ تعالیٰ کو ناپسند لیکن غریب متکبر اور بھی زیادہ ناپسند. اس کے برعکس فرمایا کہ متقی اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے, لیکن متقیوں کے اندر نوجوان متقی اور بھی زیادہ محبوب ہے کہ نوجوانی کی عمر کے اندر تقوی کا پیکر بنا ہوا ہے. فرمایا کہ سخی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, لیکن غریب سخی اور بھی زیادہ پسندیدہ ہے کہ مال دولت کچھ نہیں لیکن پھر بھی سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے. فرمایا کہ متواضع عاجزی کا پیکر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, لیکن مالدار متواضع کہ مال و دولت ملی ہوئی پھر بھی وہ تواضع کا مظاہرہ کرنے والا عاجزی کا پیکر بنا ہوا یہ اللہ تعالیٰ کو اور بھی زیادہ پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں پسندیدہ عادات بھی ہیں, ناپسندیدہ خصلتیں بھی ہیں. پسندیدہ عادات کو اپنانے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے, اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ناپسندیدہ حرکتوں کو کرنے والا اللہ کی نگاہ رحمت سے گر جاتا ہے, مردود ہو جاتا ہے, راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا, یا اللہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ آپ کا کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ بندوں میں سب سے مبغوض بندہ میرا وہ ہے جس کا دل سخت ہو, دل متکبر ہو, زبان اور لہجہ اس کا سخت ہو, اور ہاتھ اس کا بخیل ہو, یقین اس کا کمزور ہو. ایسا بندہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے. دل اس کا متکبر, بڑائی بھری ہوئی کوٹ کوٹ کے, زبان اور لب و لہجہ اس کا سخت, جیسے نشتر چلا رہا ہو سامنے والے کے دل کو چیر رہا ہو, اور یقین اس کا کمزور, اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں شک شبہ کرتا رہتا ہے, پتہ نہیں ملے گا بھی کہ نہیں, یقین کمزور ہے, اعتقاد کچا ہے. اور فرمایا کہ ہاتھ اس کا بخیل ہو. ان چار صفات والا بندہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ ہے. دل متکبر, زبان سخت, یقین کمزور, اور ہاتھ اس کا بخیل. یہ وہ بری عادات ہیں کہ جن کو اپنانے والا اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی حقیقت بیان فرما دی. فرمایا کہ جس کسی بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, جنت اور دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا. فرمایا کہ ہرگز وہ جنت میں داخل نہ ہو پائے گا. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, میرا تو دل چاہتا ہے کہ میرا صاف ستھرا خوبصورت لباس ہو, عمدہ قسم کے جوتے ہوں, ظاہری طور پر میں خوبصورتی کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں, تو کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہیں, خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر ظاہر ہوتا ہوا دیکھیں. فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ مال و دولت کے باوجود بھی غریبوں والا حال حلیہ بنا کر رکھے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. فرمایا کہ تکبر تو یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں, اپنے خیال میں دوسروں کو حقیر جانے. دوسروں کو جب حقیر جانے گا تو اپنے آپ کو بڑا اور احساس برتری کے اندر مبتلا ہو کر دوسروں سے بہتر جانے گا. فرمایا تکبر یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو حقیر جانے, کم تر جانے, یہ اصل تکبر ہے. فرمایا کہ جو شخص اپنے جوتے خود درست کر لیتا ہو, اپنے کپڑوں میں خود پیون لگا لیتا ہو, اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہو, فرمایا تکبر سے بری ہے. تکبر کی حقیقت بیان فرما دی کہ جو دوسروں کو حقیر جانتا ہو یہ ہے متکبر. متکبر کی کسی نے مثال دی ہے کہ متکبر کی مثال وہ شخص کسی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے, نیچے زمین پر سارے لوگ اس کو چھوٹے چھوٹے دکھائی دیں اور وہ سب کو حقیر جانے, اس کو یہ نہیں اندازہ کہ نیچے والوں کی نظروں میں بھی میں حقیر چھوٹا سا دکھائی دے رہا ہوں. متکبر اپنے گمان کے مطابق اپنے آپ کو اونچا اور برتر سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن سامنے والوں کی نظروں میں وہ کمتر اور کہتر ہو جاتا ہے, نظروں میں گرا ہوا ہوتا ہے. فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ تم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ سکتے ہو. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اترا کر اکڑ کر مت چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تمہارا یہ اکڑنا نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ تمہیں کسی ٹنڈارے پر چڑھا سکتا ہے. محلب ابن مغیرہ حجاج ابن یوسف کا گورنر تھا، بغداد کے کسی علاقے سے گلی کوچے سے بڑے اکڑ کے ساتھ کر رو فر کے ساتھ گزر رہا تھا، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، شان بان کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن مطرف سے سامنا ہو گیا، آپ نے جو دیکھا اس کی یہ اکڑ والی چال، راستے میں آپ تھے تو بڑے اکڑ کر کہا، جانتے نہیں ایک طرف نہیں ہوتے، راستہ نہیں دیتے، پہچانتے نہیں کہ میں کون ہوں. اور میں خوب اچھی طرح تجھے جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، تیری حقیقت ساری جانتا ہوں، ماضی حال مستقبل سارا میرا تیرے سامنے، تیرا میرے سامنے ہے. فرمایا کہ تیرا ماضی ایک ناپاک قطرہ ہے کہ جسم سے خارج ہو تو غسل فرض ہو جائے، مستقبل میں تو سڑنے والا، کیڑوں کی خوراک بننے والا ہے، اور حال تیرا یہ کہ اس وقت تو غلاظت کا ڈھیر اپنے پیٹ میں لیے پھر رہا ہے، کس بلبوتے پر تو اترا رہا ہے؟ اپنی حقیقت فراموش کر بیٹھا، ماضی تیرا کس انداز کا، مستقبل تیرا کس حال کا، اور حال تیرا یہ کہ تو اس وقت اگر پیٹ چاک کرو تو غلاظت کا ڈھیر تو اس سے نکلے گا. فوراً چال بدل گئی، انداز تبدیل ہوا اور سیدھا سیدھا چلتا بنا. اللہ کے بندے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارا کرتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سب نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور کے تربیت یافتہ تھے، آپ کے پاس ایک مہمان آیا، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، آپ کچھ تحریر فرما رہے تھے، اتنے میں چراغ کا تیل ختم ہونے لگا، چراغ گل ہونے لگا، تو مہمان نے کہا کہ حضرت آپ اٹھے چراغ کو درست کرنے کے لیے، تو کہا کہ حضرت میں چراغ کا تیل ویل ڈال کے درست کر دوں. فرمایا کہ نہیں، مہمان سے خدمت لینا یہ ظلم ہوتا ہے، تم میرے مہمان ہو. تو مہمان نے کہا کہ حضرت یہ جو غلام آپ کا سو رہا ہے اس کو جگا دوں، یہ ذرا چراغ کو صحیح کر دے گا؟ فرمایا کہ بےچارا سارے دن کا تھکا ماندہ ہے، اس کا بھی آرام کرنے دو، اس کا بھی آرام کا حق ہے. خود آپ اٹھے، تیل ڈالا، چراغ کی لو دوبارہ سے بھڑک اٹھی. اس کے بعد جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ چراغ کے گل ہونے سے پہلے بھی میں عبداللہ ابن عمر تھا، اور چراغ کو درست کر دینے کے بعد بھی میں عبداللہ ابن عمر ہوں، میری شان میں کوئی گھٹاؤ نہیں آیا. یہ تو انسان کے خالی خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بڑا بن گیا، یہ تو اس کے خیالات اس کو بہکا جاتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر ہیں، ایک شخص انجانے میں آپ کو پہچانا نہیں، سادگی کا دور تھا. ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، حضرت ابو ہریرہ آپ کے ساتھ تھے، ایک کپڑے کا آپ نے سودا کیا اور ناپ تول کرنے والا موجود تھا، تو آپ نے فرمایا بھائی ناپ تول میں خوب احتیاط برتا کرو، جھکتا ہوا تولا کرو اور کمی بیشی سے بچا کرو. تو اچمبے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ کون ہیں بھائی، نصیحت کرنے والے، بتانے والے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہچانتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً ہل گئے، کہا کہ میں پہچانا نہیں تھا، معذرت. ایسا سادگی کا دور تھا. تو مدینہ منورہ میں ایک شخص نے اپنا سامان بازار سے لیا بوجھ، اور گزرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی کو مزدور سمجھ کر کہا کہ جناب یہ سامان میرا گھر تک پہنچائیں گے؟ فرمایا ہاں پہنچا دوں گا. بوجھ اٹھایا، کندھے پر رکھا، سیدھے چل دیے. جو لوگ پہچانتے تھے کہ حضرت سلمان فارسی مدینے کے گورنر ہیں، لیکن ایسا سادہ حال ہو لیا کہ آج ایک دوسرے شخص کا سامان کندھے پر اٹھائے ہوئے چلے جا رہے، تو لوگ کہنے لگے حضرت ہمیں دے دیں، ہم یہ سامان اٹھا لیں. دوسرا آیا، حضرت ہمیں دے دیں. اب وہ شخص پہچانا کہ او ہو یہ تو گڑبڑ ہو گئی، معذرت کرنے لگا کہ یہ سامان مجھے واپس کر دیں. فرمایا نہیں نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کے گھر تک سامان پہنچا کر آپ نے دم لیا. جب انسان کا نفس مٹ جاتا ہے، انا فنا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی شان گھٹتی نہیں ہے بلکہ شان بڑھتی ہے. وہ حضرات اس قدر اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنا کر دنیا سے گزر گئے کہ اللہ پاک نے رہتی دنیا تک نام روشن کر دیے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی، انکساری، توازو کرنے والے بندے پسند اور محبوب ہوا کرتے ہیں کہ ان کے چرچے اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک کرتے ہیں. متواضع انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، متکبر، غرور اور بڑائی کا مظاہرہ کرنے والا، اس کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر رسوا ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عادات دے کر گئے، جو صفات آپ دے کر گئے، اس میں ہمیشہ اچھے اخلاق، زندگی کا ایسا میٹھا طور طریقہ، انداز زندگی ایسا پیارا دے کر گئے کہ زبان شیری ملگیری، انسان میٹھے بول والا ہوتا ہے پھر سارے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا بنتا ہے. گھر ہو، محلہ ہو، علاقہ ہو یا سوسائٹی ہو، معاشرہ، پھر جہاں کہیں بھی یہ جاتا ہے خوشبو اور محبت کے پھول بکھیرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حسن اخلاق کا پیکر بنائے، غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچائے، عاجزی انکساری کا پیکر بنائے. اللہ، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. جب انسان عاجزوں کے ساتھ رہتا، اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس میں عاجزانہ صفات پیدا ہوتی ہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. بیج جب خاک آلود ہوتا ہے، مٹی میں رلتا ہے، رل مل جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سبزہ اگاتا ہے، پھر وہاں ہرا بھرا باغ تیار ہو جاتا ہے. مٹانے والوں کو اللہ پاک ہمیشہ عروج عطا فرماتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی شان عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اچھی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.